الفرج. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن ان کے نام سے منسوب ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک سورۃ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے، بالاخص علماء و رفاع فقہا شہداء زائرین اور ازدان سید و شہداء کے لیے ایک سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی مودت سے مشرف فرمایا ہے، فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا نصیب فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرمائے، اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے مشرف فرمائے، ہماری قبور کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی زیارتوں سے منور فرمائے، میدان حشر میں سیدہ کا سایہ نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے دین مبین کو دین کامل کے عنوان سے ارسال فرمایا ہے، اور دین کامل کی توصیف اور یہ وصف خود بخود بتاتی ہے کہ اس دین کے بعد کسی اور دین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہے گی. جیسے ہم کہتے ہیں دین کامل ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اگر کچھ اور آئے گا تو یا وہ کمال کی تکرار ہوگی جو خدا نہیں کرے گا، کامل بھیجے پھر دوبارہ کامل بھیج دے تو یہ عبث ہوگا. اگر کہیں نہیں کامل بھیجے اس کے بعد ناقص بھیج دے تو ممکن نہیں ہے، کہ خدا نے متعالی ایک دفعہ ایک کمال کو بھیج دیں اور اس کے بعد ایک نقص کو ارسال کرے. تو کوئی منطقی تصور نہیں ہے کہ جب دین کامل ہو تو اس کے بعد کسی اور چیز کو بھیجے. ابھی دین کامل ہو گیا ہے, لوگوں تک پہنچ گیا ہے. جیسے ہی ہم یہ احساس کریں کہ دین کامل ہے, لوگوں تک پہنچ گیا ہے, تو پھر اور بھی بہت سارے نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور ان نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دین نے قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے خود بخود پوچھنا پڑتا ہے. اور جیسے میرے جیسا آدمی جو ملک کو تبدیل ہوتا دیکھتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک آتا ہے, تو اس کو فوراً پوچھنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں پاکستان کا قانون امریکہ میں لاگو کروں تو کیا کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اگر میں امریکہ کا قانون ایز اٹ از اٹھا کر پاکستان میں لاگو کر دوں تو کامیاب ہو جائے گا؟ اب بھی نہیں ہوگا. تو ہم لوگ فوراً احساس کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک کے حالات کچھ اور ہیں, اس ملک کے حالات کچھ اور ہیں, یہاں پر ترقی کچھ اور ہے, وہاں پہ ترقی کچھ اور ہے, یہاں پر جو وسائل مہیا ہیں تیار ہیں وہ وہاں پہ کچھ اور ہیں, یہ وہاں پہ نہیں چلے گا, وہ یہاں پہ نہیں چلے گا, تو جو 1400 سال پہلے آیا تھا وہ اب کیسے چلے گا؟ دیکھیں نا, سوال امپورٹنٹ سوال ہے. اور میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں سوال کو تمام تر دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ بھائی دو ملکوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے, قانون نہیں چل پاتے. تو جو قانون ایسے دور میں آیا تھا جب انسان جانوروں پہ سواری کرتے تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں کئی کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے, اس کے قوانین اس دنیا میں کیسے نافذ ہوں گے؟ اب دین اسلام کے پاس ہے کیا چیز جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمارے قوانین نہ صرف یہ کہ 1400 سال بعد آنے والی قوم پر نافذ ہوں گے, بلکہ اگر کوئی 14000 سال کے بعد آئے تب بھی اس پر بھی یہی قانون ہوگی. کیا بنیادیں اس کی؟ اس بنیاد کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور پھر ایک بہت غور طلب پوائنٹ ہمارے پاس آئے گا, وہ یہ کہ یہ نافذ ہوئے کیوں نہیں ہیں. اس میں چلو کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی نافذ ہوں, ایران میں بھی نافذ ہوں, عراق میں بھی ہوں, دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوں, لیکن ایک افسوسناک خبر یہ ہے, حقیقت یہ ہے مجھے کہ یہ نافذ نہیں ہو پائے. حتیٰ جن لوگوں نے دین کو قبول کیا کہ ہاں نافذ ہونے چاہیے تھے, ان لوگوں پر بھی دین کے اس عمل کے نفاذ میں مشکلات پیش آئیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز کم ہے؟ اب میں ان سے چند چیزوں کا اور اضافہ کروں گا تاکہ جس طرح اعتراض میں نے شدت کے ساتھ کیا, کیونکہ سوال بھی ذرا شدت کے ساتھ ہو. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. ذرا حقیقت یہ ہے اعزان محترم, اور آپ میں سے کافی لوگ ہمارے سابقے کو دیکھتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہمیں خطابت نہ آتی ہے نہ خطابت کرنے کا کوئی شوق ہے. ہمارا جو کام ہے وہ کیا کام ہے, اور دوسرے ملکوں میں جا کر کیا کام ہے؟ بس اگر میں پاکستان کے اندر ہوں تو میرا ایک کام ہے, میں وہیں پہ رہتا ہوں, وہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں. اگر دوسرے علاقوں میں جاتا ہوں تو کیوں جاتا ہوں, اور جا کر میں کر کیا سکتا ہوں؟ اگر میں کسی جگہ کے اوپر 3 دن کے لیے آیا ہوں 6 مہینے میں, اور درحقیقت زندگی میں میرا 4th دن ہو, تو میں کیا کر لوں گا یہاں پہ؟ اور تقریباً ہر جگہ ایسے ہی ہے. تو ہونا کیا ہے؟ اب ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہونا یہ ہے کہ مجھے کیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میرا تو کام یہ ہے کہ میں آؤں گا 3 دن کے لیے, اپنے جو بھی فنون ہیں ان کا مظاہرہ کر کے گھر چلا جاؤں گا. مجھے اس سے کیا کہ آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. بہت سارے لوگوں کا دوسرے ملکوں میں جانا اس نظر میں ہوتا ہے کہ انہیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کیا بیت رہی ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا سارا کیریئر ایک علاقے میں گزار دیا ہے, اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں, تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینسز کو بڑھائیں, تھوڑا اپنے نعوذ باللہ تعالیٰ فن کی جوہر مختلف جگہوں پہ جا کر دکھائیں, ان لوگوں سے بھی داد وصول کریں, اپنے حلقہ ارادت مندوں میں اضافہ کریں, گھر واپس چل جائیں. اگر یہی ہدف ہو تو کم سے کم شرک ہے, کم سے کم شرک ہے. یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہو بھی نہیں سکتا, مخلص آدمی کا نہیں ہو سکتا. ہوگا کیا پھر؟ کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علی محمد. جو بات میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ ہر انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, چاہے اس میں اس کی اکیڈیمکس ہوں چاہے اس میں اس کی اکیڈیمکس نہ ہوں. تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایک آدمی کا شوق انجینئرنگ میں ہو, اکیڈیمکس اس کی کسی اور فیلڈ میں ہو. یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, شوق کہیں ہوتا ہے, تعلیم کہیں اور چلی جاتی ہے, پھر جاب کہیں اور لے جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی ہونے لگا ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں, یہاں پر بھی ہونے لگا. لیکن بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے شدت سے, تو وہ جہاں جاتا ہے اپنے شوق کی عینک سے اس جگہ کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو فرض کر لیتے ہیں لکڑی کے کام کا شوق ہے, تو آپ کسی بھی بلڈنگ میں جائیں گے چاہے اس میں لوہا ہی لوہا بھرا ہوا ہو, آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ آپ لکڑی دیکھیں گے کہ بھائی یہاں لکڑی کا کام کیا ہوا ہوا ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ کا بزنس ہو کارپیٹ کا, آپ کسی بلڈنگ میں گئے, اب اتنی بڑی بلڈنگ ہے نیچے سے اوپر تک, آپ پہلے کیا دیکھیں گے؟ کارپیٹ. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, میں جب بھی کسی کمیونٹی میں جاؤں گا تو میں کیا دیکھوں گا؟ کیا دیکھوں؟ اگر بینکر ہوا میں تو دیکھوں گا یہاں پیسہ کتنا ہے. اگر میں بینکر ہوا تو میں دیکھوں گا پیسہ کتنا ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوا تو میں دیکھوں گا کہ بھائی بیماری اور صحت کی حالت کیا ہے. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اور اگر میں سچا دیندار مولوی ہوا تو کیا دیکھوں گا؟ ان کی دینداری کہاں کھڑی ہے, ان کے دین کو مشکلات کیا لاحق ہیں, میں یہ دیکھوں گا اگر میں سچا دیندار ہوا. باقی جو میں نے تو عرض کر دیا, اگر ماہر فن ہوئے تو وہ فن کی عینک سے دیکھتے ہیں. تو بینکر اس عنوان سے دیکھتا ہے, انشورنس والا اس عنوان سے دیکھتا ہے, لکڑی کا کام کرنے والا اس عنوان سے دیکھتا ہے, کھانے کا کام کرنے والا ایک اور عنوان سے دیکھتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک عنوان ہوتا ہے. تو مخلص دیندار کس عنوان سے دیکھتا ہے؟ مخلص عنوان دیندار اس عنوان سے دیکھتا ہے کہ ان کی دینداری کو مشکل کیا لاحق ہے, اس میں کمی کیا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس کو نیگیٹو سینس میں لینے کی ضرورت کیا ہے, آپ پازیٹیو میں لو کہ بھائی انہوں نے اچھے کام کتنے کر لیے ہیں, اس کو دیکھو. اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ کمی کیا ہے؟ ہاں وہ ایک مشکل ایک اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ امام تو نہیں آئے نا. تو اگر کوئی کمی نہیں تھی تو تشریف لے آ چکے ہوتے, کوئی تو کمی ہے. اب جو اچیو ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمین, لیکن ہم سب کو ایک بات پتہ ہے کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے 10 سال کا فاصلہ طے کر لیا ہے, 50 سال کا فاصلہ طے کر لیا ہے, آخری 25-30 سال کے اندر بہت بڑے بڑے فاصلے طے ہوئے ہیں. ان سب کے باوجود, ان تمام کے اوپر مبارکباد دینے کے باوجود ایک بات پتہ ہے, ابھی کچھ باقی ہے. اگر باقی نہ ہوتا تو وہ جو ہادی خدا تھا اپنے معصوم نمائندے کو ہم سے دور کیوں رکھتا؟ وہ جو رحیم و کریم ہے جس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہے, وہ ان سے دور رکھ کر ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالتا؟ ہم مصیبت میں ہیں. بڑے بڑے اس کے اوپر تحقیقاتی کام ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود مقدس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوا ہے, ان کی ذوات گرامی پہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. نہ کہ جیسے ہی ان سے حق غصب ہوا, نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جیسے ان کا اس وجود مقدس اس دنیا کی نظروں سے دور ہوا ہے, دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں, مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور عجیب ہے اس کے اوپر ڈاکٹر ولایتی جو سابقہ وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کتاب تحریر کی تھی چند والیومز کے اندر تاریخ ثقافت اسلامی کے اوپر, اسلامی کلچر کی ہسٹری کے اوپر. تو انہوں نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جیسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رحبت کبریٰ شروع ہوئی مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اس سے پہلے بھی مسلمان ان کے حق میں اچھا نہیں کر رہے تھے, اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا تھا, لیکن ان کے وجود مقدس کے دنیا میں ہونے کے اثرات یہ تھے کہ مسلمانوں کو عزت ملی ہوئی تھی. یہی کہ وہ تشریف فرما تھے گرچہ ان کے اس حق انصاف نہیں ہو رہا تھا, گرچہ ان کے حق کو غصب کیا گیا تھا, لیکن ان کے نورانی وجود کے دنیا میں ہونے کا ایک اثر یہ تھا کہ مسلمانوں کو عزت ملی ہوئی تھی. اور جیسے ان کا وجود مقدس پردہ غیبت کبریٰ میں گیا مصیبتیں شروع ہوئیں. جتنا انسانوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس عزت کے نام پہ تھا, ثقافت اور تہذیب کے نام پہ تھا, یہ سب ان کے ہاتھ سے چھیننا شروع ہو گیا. اور اس کو آپ تاریخ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ ممکن ہے اس کو ایک جذباتی بیان سمجھیں, لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اسلامک ہسٹری کے اندر غیبت کبریٰ کے زمانے کو کمپیئر کیجیے گا ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ سے, تو آپ کو عجیب و غریب نتائج نظر آئیں گے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عرفانی مقام کی ایک اور دلیل بنتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ وہ اثر, ایک اثر ہے جو ان کی تشریف آوری پر خود بخود ہوگا. جیسے ان کی تشریف آوری روئے زمین کے اوپر دوبارہ ہوگی, فوراً مسلمانوں کو کچھ عزتیں نصیب ہوں گی, فوراً اہل اسلام کو کچھ عزتیں نصیب ہوں گی. اور بالکل اسی موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور ایک سوال کو حل کرنے کی کوشش کروں. یہ کہ ہم میں سے بعض نے یوں سوچا کہ جب ہمارے پاس روایات آئیں کہ مولا تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی, تو ہم میں سے بعض نے یوں سوچا کہ شاید امام کی تشریف آوری پر دنیا تہذیب تمدن اور ترقی کے اعتبار سے پتھروں کے دور میں پہنچ جائے گی. اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ اگر وہ پتھروں کے دور میں نہیں گئی تو شمشیر کا کیا کام. تو چونکہ یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت موجود ہے, قابل استناد روایت موجود ہے کہ امام تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی, تو انہوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ شمشیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے اسلحے ناکارہ ہو چکے ہوں گے. اور جیسے ہی سوچا دنیا میں دوسرے اسلحے ناکارہ ہو چکے ہوں گے, تو انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. اور جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بیک ٹو اسٹون ایجز آ چکے ہوں گے. اب ذرا سا اس کے اوپر میں اسی موقع کی مناسبت سے عرض کر دوں, اور اس کے بعد چند منٹس میں نے آپ کے لینے اس شب جمعہ کی مناسبت سے اور اس سے جو نتائج حاصل کرنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد. اس سوال کیوں مزید تفصیلات کے ساتھ عرض نہ کروں, آپ کے ذہن میں سوال بہت واضح ہے, آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً کئی دفعہ اس پر سوچا بھی ہوگا. اور اب تھوڑی سی میں بولنے کی اسپیڈ بھی بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ کہ ذرا کم وقت میں آپ کو مطلب زیادہ دیا جا سکے. اس میں عرض یہ تھی کہ پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا قانون حجتوں کی تشریف آوری پر قانون کیا ہے, اور یہ کام آسان نہیں ہے. قانون سے میرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں, یہ قوم ہے, ہم اور آپ ایک قوم ہیں جو انتظار کر رہی ہے. کب سے انتظار کر رہی ہے؟ غیبت کبریٰ کی بات سے. کتنے سال ہو گئے؟ 1100 سال سے زیادہ ہو گئے. صحیح. جب انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ بھائی 1100 سال سے زیادہ ہو گئے, قوم انتظار کر رہی ہے, تو اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے. وہ کیا؟ خدا کا قوموں کو انتظار کرانے کے معاملے میں بیہیویئر کیا ہے؟ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ اگر پہلے بھی کبھی ہوا ہے تو جن کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ آپ کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو یہی کرنا ہوتا ہے نا اس میں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے ریسرچ ورک کے لیے ایک ٹائٹل دوں آپ کو اور وہ یہ کہوں کہ بھائی آپ مثال کے طور پر اسی شہر کے اندر یہ جو امام بارگاہ ہے, یہ جو سینٹر ہے, اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیجئے, تو آپ کو ایک کام جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا کوئی سینٹر بنا ہے پاکستان میں, دنیا کے کسی ملک میں, یا امریکہ کے اندر, یا نہیں بنے. تو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو کچھ ہے یہاں پر ایسے پہلے بھی ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر آپ اس کے اوپر لکھ پائیں گے کہ بھائی وہ جو ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، معمولاً پیٹرن یہ ہے. اس کے بعد آپ کہیں گے یہ جو سینٹر جو مجھے ریسرچ ورک کے لیے دیا گیا ہے اس پیٹرن کی روشنی میں یہ سینٹر یہاں کھڑا ہے. آپ یہ کام کرتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، آپ کو سابقہ چیک کرنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی ریسرچ پیپر لکھیں گے آپ کو سابقہ دیکھنا پڑے گا. اچھا اب میں ایک بات سوچتا ہوں، میں ایک امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، 1100 سال سے اوپر گزر گئے، کیا پہلے کی کبھی قوموں نے انتظار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر انتظار کیا ہے اس انتظار کی کیفیت کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. خدا متعال نے اگر کسی قوم کو انتظار کروایا ہے، پہلے ہیں ہم یا پہلے بھی ہوا ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں پہلے نہیں ہے، پہلے بھی ہوا ہے، مثلاً کب؟ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. جب مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا کہ ظالم قوم کو تباہ کر دیں گے، تو انتظار کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ انتظار کروایا تھا. پھر جب مثال کے طور پر قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ ایک موسیٰ آئیں گے تمہیں نجات دیں گے، فرعون کے ظلم سے نجات پاؤ گے، تو انتظار کروایا تھا؟ کروایا تھا، ہاں کروایا تھا. میں آپ کو پتہ نہیں کتنی مثالیں ابھی عرض کر دوں گا کہ خدا متعال نے اپنی حجت کی تشریف آوری کے لیے قوموں سے انتظار کروایا. اچھا پھر اگر آپ نے ثابت کر لیا کہ ہاں بھائی انتظار کروایا ہے، تو پھر ایک اور بات پوچھنی پڑے گی، اس انتظار کروانے کے رولز کیا ہیں؟ خدا کوئی کام اتفاق سے نہیں کرتا، خدا کوئی کام حادثے میں نہیں کرتا. اگر شریعت دیتا ہے کسی نبی کو تو وہ بھی اصول کے تحت دیتا ہے، اگر حتیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا، اصول کیا ہے؟ تو اصول یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا معجزہ آنے سے پہلے کیا تھا یا معجزہ آنے کے بعد کیا تھا. معجزے کے لوگوں کے سامنے واضح ہونے سے پہلے کیا تھا یا معجزے کے ثابت ہونے کے بعد کیا تھا؟ تو مثال کے طور پر اگر یہ ہو کہ نہیں معجزے کے بعد ہو، معجزے کے ثابت ہونے کے بعد ہو، اب انکار کیا، تو تیسرا مسئلہ، جو معجزے میں نشانی آئی تھی اس کو نقصان پہنچایا تھا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا؟ سب کے قوانین ہیں. اگر اظہار معجزے سے پہلے کیا ہے اس کا قانون کچھ اور ہے، اظہار معجزے کے بعد کیا ہے ثبوت سے پہلے قانون کچھ اور ہے، ثبوت کے بعد کیا ہے قانون کچھ اور ہے، اور معجزے کو نقصان پہنچایا تو قانون کچھ اور ہے. سب کے قوانین. مثال کے طور پر جو بدترین ہے وہ یہ کہ خدا کی طرف سے نبی آئے، نبی معجزہ لے کر آئے، معجزہ ثابت ہو گیا، ثبوت معجزے کے بعد معجزے کو نقصان پہنچایا، قانون کیا ہے؟ 3 دن، 3 دن میں تباہی آئے گی، اللہ کا قانون. اور اس کے لیے دلیل دیتے ہیں حضرت صالح کی اونٹنی سے کہ جب اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، اونٹنی کو گرا دیا، اس کو نہر کر دیا، اور اس کے بچے نے فریاد کی تو کہا کہ بس اب 3 دن کا وقت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. یہ خدا کے قوانین ہیں. میں مصائب نیاز کرنا چاہ رہا لیکن صرف ایک جملہ عرض کر دوں، اگر بی بی زینب شکوے میں فریاد کر دیتی تو 3 دن کا وقت بھی نہیں تھا، تو پھر 3 دن کا وقت بھی نہیں، پوری دنیا نے تہس نہس سنا تھا. وہ تو ان مظلومہ نے صبر کیا اپنے بھائی کی وصیت پر. سید الشہداء کا مقام صالح کی اونٹنی سے بہت بڑھ کے تھا،
بے شک.
اور صالح کی اونٹنی اتنی مظلومیت سے نہیں مری تھی جس مظلومیت سے سید الشہداء شہید ہوئے تھے. اگر وہ بی بی اللہ کے حضور اس قوم کے خلاف فریاد کر دیتی تو 3 دن نہیں لگنے تھے. اب آپ دیکھیں صبر کتنا تھا. درود بھیجے گا ان کی ذوات مقدسہ. تو ہر چیز کے قانون ہوتے ہیں. خدا ایک قوم کو انتظار کرواتا ہے, حجت کو بھیجتا ہے, حجت کو روکتا ہے, سب کے قوانین ہوتے ہیں. تو میں صرف اس موضوع کو حل کرنے کی خاطر, یہ کہ خدا حجت کو بھیج دے انتظار کے بعد, تو پھر ایک بات پوچھتے ہیں, اس کا کوئی قانون ہے؟ ہاں, بہت سارے قوانین ہیں. اس قانون کے تحت ایک بات پوچھنی ہے مجھے کہ جب حجت خدا کی تشریف آوری ہوتی ہے تو قوموں کو ترقی ملتی ہے یا زوال ملتا ہے؟ کسی سابقہ مثال میں حجت خدا کے زمین پر آنے سے زوال نہیں آیا, ہمیشہ ترقی آئی ہے. تو کیا یہ قابل تصور ہے کہ آخری حجت کے آنے سے قوم کو زوال آئے گا؟ اس کے علم کو, اس کی ثقافت کو, اس کی ٹیکنالوجی کو زوال آئے گا؟ نہیں, آج تک ایسا نہیں ہوا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ترقی نصیب ہو جس میں سارے دھوکے ختم ہو جائیں. دھوکے ختم ہو جائیں, واقعی ترقی نصیب ہو جائے. واقعی ترقی, واقعی ترقی کسے کہتے ہیں؟ اب میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے اختتام پہ لے کے جاؤں, اپنے موضوع کی طرف لاؤں, لیکن صرف ایک مثال دینی پڑے گی. ہمارے پاس ایک عجیب حقیقت ہے کہ یہ جو پیرامڈس کا شیپ ہے, ایجپٹ میں جو پیرامڈس ہیں اور ان میں اسپیشلی جو گیزہ کا پیرامڈ ہے, اس کی جو شیپ ہے, اس شیپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ چیزوں کو پریزرو کر سکتی ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ چیزوں کو سنبھال سکتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس شیپ کے اندر کسی ڈیڈ باڈی کو رکھا جائے تو وہ ڈیڈ باڈی نہیں سڑے گی, ڈیڈ باڈی نہیں سڑتی. اچھا, اس کام کو کرنے کے لیے ہم موجودہ دور میں کیا کرتے ہیں؟ ریفریجریٹر, فریج بناتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا فریج ہوتا ہے, اس کو بجلی چاہیے نہیں چاہیے؟ اس کو بجلی بھی چاہیے, اس کو مختلف قسم کی گیسز بھی چاہیے, اس کے اندر کیمیکل ریئیکشن بھی ہے اور میکینیکل ریئیکشن بھی ہے, اس کو دونوں چیزیں چاہیے. اور کیمیکل میکینیکل دونوں ریئیکشنز کے لیے اس کو ان پٹ چاہیے. اچھا, وہ جو پیرامڈس کے اندر شیپ کی وجہ سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں, ان میں کوئی کیمیکل ریئیکشن تھا؟ نہیں. میکینیکل ریئیکشن تھا؟ نہیں. تو کوئی ان پٹ بھی نہیں تھا؟ نہیں. تو کون سی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی؟ کون سی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے؟ یہ جو ہم نے کیا, اس میں ڈپینڈنس ہے. اور بعض ٹیکنالوجی ایسی گزری ہیں جن کے اندر ڈپینڈنس نہیں تھی, ان میں ڈپینڈنس نہیں تھی. اچھا, ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی, آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو گزری ہوئی چیز کی تعریف میں ماضی میں ہی رہتے ہیں, اس وجہ سے ماضی کو لا نہیں پاتے اور حال میں ترقی نہیں کرتے. تو اس کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ماضی میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن مجھے موجودہ دور کے دھوکے سے بھی نفرت ہے. اس کے دھوکے سے نفرت ہے مجھے. اور یہ ایک بات مجھے قرآن کریم میں سمجھ میں آئی ہے, وہی کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر ہم تم کو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے دسیوں گنا زیادہ طاقت ہم تم سے پہلے کی قوموں کو دے چکے ہیں, بہت زیادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا مطلب ہے ہم کمزور واقع ہوئے ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی, ہم ایک کانٹیننٹ سے دوسری کانٹیننٹ ٹریول کر رہے ہیں اور بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں, اور مثال کے طور پر ہم مارس پہ بھی جا سکتے ہیں, یہ کم ترقی ہے؟ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں, یہ ترقی تو ہے, یہ تو مجھے قبول ہے, لیکن پہلے ہی دیکھنا پڑے گا کہ جن بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بنائی کس نے ہے. وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے, وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ پوچھنا پڑے گا کہ اگر ایک انسان 5000 کلومیٹر کا فاصلہ تیزی سے طے کر لے, یہ کمال ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ 5000 کلومیٹر تیزی سے طے کر لیے تو زیادہ بہتر انسان ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ آہستہ طے کرتا تو کم انسان تھا, تیزی سے طے کر لیے تو زیادہ بڑا انسان ہو گیا. کس پیرامیٹر کے تحت؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس ترقی میں کوئی دھوکہ ہو رہا ہے, اس ترقی میں کوئی دھوکہ ہو رہا ہے. امام کی تشریف آوری پہ ترقی پیچھے نہیں جائے گی, وہ تو ترقی تو ہمیشہ اور ہوگی, لیکن صرف بہت بڑا جو ایلیمنٹ میرے خیال میں ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دھوکے ختم ہو جائیں گے. دھوکے ختم ہو جائیں گے, یہ ٹاپک نہیں تھا, یہ بیچ میں آ گیا. صرف آپ کی جس کو ہم لوگ ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں تفنن تباہ کے لیے, یعنی آپ کی مزاج کی تبدیلی کے لیے, ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. جسی ملک میں جس میں آپ بیٹھے ہیں, آج سے تقریباً 125 سال پہلے ایک سائنٹسٹ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں بجلی بناؤں گا, وہ بجلی ایک ٹاور سے بنے گی اور لوگوں کو گھر میں بغیر تار کے کنیکشن کے بجلی مل جائے گی, ہر ایک کے گھر میں اپنا بلب جلے گا, تار وار کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, وہ جو میرا ٹاور ہوگا وہ سب کو بجلی دے دے گا, تار وار کچھ نہیں چاہیے ہوگا. صحیح, تو اس کو دنیا میں جو ٹائٹل ملا ہے اور آج تک وہ ملا ہوا ہے, آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے میڈ سائنٹسٹ, تو پہلا نام اسی کا آتا ہے. اس کو ہماری دنیا نے کہا میڈ سائنٹسٹ, یہ پاگل ہے. صحیح ہے, اور عجیب بات یہ ہوئی کہ 120 سال کے بعد دنیا نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا تھا. 120 سال کے بعد یہ کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا تھا, یہ پاسبل ہے. اور ایسے موبائل کے چارجرز بن سکتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ میں داخل ہوں, آپ کا موبائل چارج ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا ڈیمو آپ نے ٹی ای ڈی پہ دیکھا بھی ہوگا شاید, سب موجود ہے یہ 120 سال کے بعد. اچھا, تو 120 سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا یہ؟ 120 سال پہلے اس سے نہیں ہوا تھا کہ ایڈیسن ان کے مقابلے میں تاروں کے ذریعے بجلی لانے کے اوپر انویسٹمنٹ کاپر کی مائنز میں کروا چکے تھے. اور اگر وہ تار بیچ میں نہ ہو تو جن لوگوں نے کاپر کی مائنز میں انویسٹمنٹ کر دی تھی ان کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو جانی تھی. تو بہت ضروری تھا کہ اس وقت وہ آدمی پاگل اعلان ہو, اور 120 سال کے بعد جب کوئی اور کاپر سے کمانے کے قابل ہو جائے تب بتایا جائے کہ اصل اس کی زیادہ ضرورت ہے ہی نہیں. اور اس وقت تک زمین پر کاپر کے تاروں کا اتنا بڑا جال بچھ چکا ہو کہ اگر آپ چاند تک اس تار کو پہنچانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. 120 سال ہم نے کیوں ضائع کیے؟ کچھ لوگوں کی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہ اس ترقی کا دھوکہ ہے. ایک پوائنٹ. بہرحال ایسے پتہ نہیں کتنے پوائنٹس مل جائیں گے, اور ممکن ہے کوئی ہم سے اتفاق نہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں یہ جو کاپر کی وائر تھی یہ بہت ضروری تھی اور وہ جو اس کی فکر تھی وہ غلط تھی, اور یہ جو اب بنا ہے در حقیقت یہ پہلے والا جو بنا تھا وہ یہ والا نہیں تھا, وہ سب کچھ اور تھا. صرف ہمیں یہ کچھ ہنٹس یہ ملتے ہیں کہ وہ جو پاگل تھا اس کی لیب بھی جل گئی تھی اور اس کو دوبارہ اس کے اوپر کبھی ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی. اور میں نے عرض کیا کہ اس کو بعد میں پاگل کا اناؤنسمنٹ دے کر اس کو آئسولیٹڈ کر دیا گیا تھا. صرف ایک مصیبت تھی, پاگل اناؤنس ہونے کے 30 سال بعد تک وہ انوینشنز کرتا رہا, لیکن کبھی کاپر کے تار کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کی اس نے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس دنیا میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے, وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. شاید ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہوں اور شاید یہ دنیا ہمیں صحیح سمجھا رہی ہو, لیکن شواہد اس کے خلاف ہیں. شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے تو خیر میرے خیال میں کوئی اور دوسری فکر آئے گی بھی نہیں کہ وہ تو قطعاً دھوکا ہو رہا ہے. 18 کروڑ انسانوں کا نصیب یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے بجلی جائے. اس ملک کے اندر وسائل اس سے کہیں زیادہ ہیں. عزیزان محترم, میں بعض اوقات سوچتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے, انتہائی ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر ملک کے بجلی پیدا کرنے کے بعض ریسورسز ایسے ہیں کہ پورے پاکستان کے 10 گنا کے برابر ایک صوبے سے بن سکتی ہے. 10 گنا کے برابر. میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اور میں اس کو فوراً ختم کروں گا, میں بہت کہیں سے کہیں لے گیا, 20,000 میگا واٹ آپ کو چاہیے پیک آورز میں صرف گلگت بلتستان کے پانی میں. اور ہائیڈرو الیکٹریسٹی دنیا کی چیپیسٹ ہے اور گرین انرجی ہے. ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے ذریعے جو بجلی بن سکتی ہے گلگت بلتستان کے دریاؤں سے وہ 2,20,000 میگا واٹ ہے. اس کا مطلب ہے تقریباً 10 پاکستان سے زیادہ. اچھا جو میں نے آپ سے کہا 2,20,000 میگا واٹ، یہ میں نے کہاں سے نکالا؟ یو ایس ایڈ نے پورے پاکستان کا انرجی میپ بنایا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. جرمن کنسلٹنٹ فرمز آئی تھیں پاکستان کا انرجی میپ بنانے کے لیے، ان کی رپورٹ ڈان میں پبلش ہوئی تھی، اس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس کا مطلب ہے ہم صرف دھوکے میں بیٹھے ہیں، ہم صرف دھوکے میں بیٹھے ہیں. کراچی کے برابر میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہیں ونڈ کوریڈور کہتے ہیں، گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور. اس ونڈ کوریڈور میں ونڈ ملز لگائیں، بجلی بنائیں، اس کا پوٹینشیل 50,000 میگا واٹ ہے. اور یہ ملک 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ڈیلی، دھوکا نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جو دھوکا ہوا، اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر. شب جمعہ ہے اور مجھے اس گفتگو کو زیادہ کرنا تھا، یہ اتفاقاً بیچ میں آئی. شب جمعہ کی مناسبت سے ہم نے بات یہ کی تھی، ہم جیسا آدمی دیندار ایک اور جگہ پہ جائے تو لوگوں میں کیا دیکھے گا؟ وہ دین دیکھے گا، تو کیا کمی پاتا ہے پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ دیکھو یہ کمی نظر آ رہی ہے. ہمیں مغربی دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ میں دین سے کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ کم و بیش وہی کمی ایک اور رنگ میں اپنے علاقوں میں بھی نظر آ رہی ہے. اور وہ کمی ایسی ہے کہ وہ دین کے فنڈامنٹلز میں سے ہے. وہ کمی پوری نہیں ہوئی، دین موو نہیں کرے گا. اچھا دین کا موو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی نہیں دے گا. دین چاہتا ہے، آپ سے آپ خود تصور فرمائیے، دین یہودیت ہمارے مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کے مطابق اس دین کو آبسولیٹ ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ دین یہودیت کو آبسولیٹ ہوئے ہوئے 2,000 سال ہو گئے. چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. دین عیسائیت کو آبسولیٹ ہوئے ہوئے 1,500 سال ہو گئے، سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں ادیان کے اندر. بہت سارے ادیان ایسے ہیں جن کے آسمانی کوئی لنک ہی نہیں ہے. چل رہا ہے؟ تو ایسا نہیں سوچے گا کہ دین نہیں چلتے، نہیں، دین تو چلتے رہتے ہیں، روح سے نکل کر بھی چلتے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے اس کی روح کیا تھی. صحیح. اب چونکہ آپ نیو ایئر پر ہیں، کرسمس چند دن پہلے گزرا ہے، تو آپ سے ایک اور سوال اس مناسبت سے کروں گا، یہ جو کرسمس اس وقت دنیا عیسائیت منا رہی ہے، اس کا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی، نفسانی خواہشات کی رد میں ایک کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا، اور ان کی ماں کی جیسی پاکیزگی، ذرا اس کا مقایسہ کیجئے گا اس کرسمس سے. نہ ماں کی پاکیزگی سے کچھ ہے، نہ بیٹے کی بندگی سے کچھ ہے. اس میں ہے کیا؟ اس میں کنزیومرزم ہے، اس میں ولگرزم ہے، اس کے اندر نفس پرستی ہے، اس کے اندر بس یہی کچھ ہے، یہ کرسمس ہے. اچھا جب انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، تو انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا ایسا ہے، چونکہ ہم ملٹی ریلیجن ہیں، ہم اب اس کو کرسمس کہنا کم کر دیتے ہیں. تو پہلے تو میری کرسمس زیادہ کہتے تھے، تو ابھی کہا نہیں، ایسا کہتے ہیں ہیپی ہالیڈے کہیں گے. ختم معاملے، کرسمس بیچ میں لا کیوں رہے ہو؟ کرسمس لاؤ گے تو پھر تمہیں ہنوکا لانا پڑے گا، تمہیں منورا لانا پڑے گا، تو ایک کرسمس ختم کر دے گا. ہم کیا بولیں گے؟ ہم کہیں گے ہیپی ہالیڈے، ہیپی نیو ایئر. اتفاقاً ان چند دنوں میں جہاز میں بہت بیٹھا امریکہ کے اندر، دہری ڈیز تو وہی ڈیز ہیں، تو میں نوٹ کرتا رہا کہ کتنے لوگ کرسمس کی بات کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہالیڈیز کی بات کر رہے ہیں. حتیٰ روڈس کے اوپر، دکانوں کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر چیک ان چیک آؤٹ کرتے وقت کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہت ریئر میری کرسمس، بہت ریئر. سر اسی طرح چل رہا. اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو دین کی کچھ نشانی رہ گئی تھی، اب اس کو بھی صاف کرنا ہے، ختم کر دو اس کو. کیوں؟ شاید یہ لنک بھی جگانے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ لنک بھی نہ جگائے. جیسے ہم نے کرٹیسائز کر دیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اپنے کرسمس کو دیکھو، اس میں کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہاں سے؟ اچھا یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی تھی، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دین چلتا رہتا ہے، دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. تو میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، دوسروں کے ساتھ تو ہوتا ہے، دین اسلام کے ساتھ بھی ہوا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے بھی ہوا ہے، ہاں پہلے بھی ہوا ہے، جب کربلا ہوئی تھی تو کیا دینداری نہیں تھی؟ دینداری کی بہت ساری نشانیاں چل رہی تھیں، تو کوئی گارنٹی ہے کہ آج بھی ایسے ہی نہ ہو گیا ہو؟ اور شاید یہی ایک وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے امام کی تشریف آوری نہیں ہو پا رہی، ورنہ ایک تلخ حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انتہائی جسارت کے ساتھ، وہ یہ کہ امام کو دشمن سے لڑنے کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ 313 کو چھوڑ دیتے ہیں، 313 تو نایاب ترین منفرد ترین پوری کائنات میں سے افراد ہیں، فوج کتنی چاہیے؟ 1,00,000، 2,00,000، 5، 10، 10,00,000 کم ہے، 20,00,000 لگا لو، نہیں لگی، زیادہ نہیں لگ رہی، چلو 50,00,000 لگا لیتے ہیں، 50,00,000 سے زیادہ چاہیے؟ 50,00,000 سے زیادہ تو نہیں چاہیے نا، انتہائی ہاتھ جوڑ کر، صرف چہلوں پہ 2 کروڑ تھے، تو ان سے 50,00,000 کی آرمی کیوں نہیں بن رہی؟ ہم 2 کروڑ تھے وہاں پر، تو 50,00,000 کی آرمی کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ ہمیں سوچنا پڑے گا نا، اچھا 2 کروڑ تو وہاں پہ تھے، باقی جو گھروں میں تھے، اپنے علاقوں کے اندر تھے اور مراسم بھی کر رہے تھے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کروڑوں میں، اگر 2 کروڑ وہاں تھے تو 20 کروڑ تو باہر ہوں گے کم از کم، تو بھائی یہ 20-25 کروڑ بندے ہیں، ان سے 50,00,000 کی آرمی نہیں بن رہی؟ 313 کا تو میں نے کہہ دیا کہ چھوڑ دیجئے ابھی 313 کا معاملہ، تو یہ کیوں نہیں بن کے دے رہی؟ تو پھر میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، وہ بھی جسارتاً عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ، اور یہ مثال پہ ذرا غور فرمائیے، یہ بڑی عجیب سی مثال ہے، درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، کیا نعوذ باللہ ہم ان 2 کروڑ کی مقام اور منزلت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے اجتماع کی اہمیت کو کم کرنا چاہیں گے؟ نہیں، پوری دنیا کے سامنے فخر سے کہیں گے کہ جو ہم نے کر کے دکھایا نا، تم کسی بھی دین میں کر کے دکھا دو، یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ جو طاقت وہاں پہ ظاہر ہوئی ہے، 1100 سال تو چھوڑ دیجیے، 1400 سال میں کبھی اتنی طاقت ظاہر نہیں ہوئی تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی زمانہ یاد ہے 1400 سال میں سید الشہداء کے روضے میں 2 کروڑ آدمی جمع ہوئے؟ نہیں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔
نعرہ سلوا
اللہم صل علی محمد وآل محمد، کوئی یہ نہ سمجھا ہم اس کی مقام منزلت کو کم کر رہے ہیں، ہم تو صرف اس بات پہ غور کر رہے ہیں کمی کیا رہ گئی ہے، کمی کیا ہے، کیوں تشریف آوری نہیں ہوتی؟ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب سی اور مثال عرض کر رہا تھا، اور اس سے اور تھوڑی کلیئرٹی ہمیں ملتی ہے۔ تو میں بعض اوقات عجیب عجیب چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، اور میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں، اس کو ایک تھریڈ پکڑ کے اس کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، پھر وہاں سے پکڑ کے آخر تک پہنچ کے پھر دوبارہ واپس آ کے ایک اور تھریڈ پکڑ کے چلتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں اچانک کیا آیا کہ بھائی یہ جو 2 کروڑ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہوں گے، اس میں کچھ چیزیں بکی ہوں گی یا نہیں بکی ہوں گی؟ بہت بکا ہوگا، صحیح ہے؟ تو مثال کے طور پر 2 کروڑ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، کتنی بڑی مارکیٹ تھی بھائی، اتنی بڑی مارکیٹ تھی، آپ سوچ لیجئے پورے آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، پورے آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ، تو بھائی یہ 2 کروڑ تو کارنامہ ہے، پھر اتنی سی جگہ میں 2 کروڑ لوگ جمع ہو گئے، مارکیٹنگ کے حساب سے تو یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے، تو مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس نے اس کو اگنور کیا ہوگا کیا؟ نہیں، مثال کے طور پر کوکا کولا پیپسی نے اس کو اگنور کر دیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا، کر ہی نہیں سکتے، اتنا پیسہ وہاں پہ پڑا ہو کوئی کیوں نہیں جائے گا؟ مثلا میں سوچتا تھا ٹرانسپورٹیشن کی، کاروں کی جو کمپنیز ہوں گی اور کاروں کی جو ٹائرز کی کمپنیز ہوں گی، ان لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہوگا کیا؟ نہیں۔ اچھا، ان سب نے ٹارگٹ کس کو بنایا ہوگا؟ ظاہر کربلا کو، سب لوگ وہیں جا رہے ہیں، اور دن کون سا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ چہلم کا دن۔ تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی اچانک، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کوکا کولا کی کمپنی کا بندہ اپنے کین بیچنے کے لیے چہلم کو ٹارگٹ بنائے بیٹھا ہے, وہ بھی کربلا ہی جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ میری کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے. اس نے بھی چہلم کے دن پہنچنا ہے, سفر بھی وہی طے کر رہا ہے, روڈ بھی ایک, منزل بھی ایک, ٹائم بھی ایک. اس کا ظاہر حسین سے کوئی تعلق ہے؟ اتنا سا بھی نہیں. کیوں؟ اس کا ہدف کچھ اور ہے, اس کا ہدف کچھ اور ہے. اور 2 کروڑ میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کا ہدف امام نہیں ہوگا. تو آپ پوچھیں گے پھر اگر ان کا ہدف امام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شاید اپنے آپ کو ہدف بنا کے بیٹھ گئے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کسی نے آ کے ہم سے کہا, میں نے اسے پوچھا تم گھر میں مجلس کروائی؟ ہاں کروائی. کیوں کروائی؟ گھر میں برکت کے لیے. گھر میں برکت کے لیے. مجلس سے ہدف کیا بنا؟ گھر. یہ کیا کیا؟ یہ کون سا ہدف ہے؟ مثلاً تم نے یہ کام کیا, کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میرے بچے کو جاب مل جائے. چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے یہ اس کی قیمت اتنی تھی؟ یہ اس لیے ہونا چاہیے تھا. عزیزان محترم, ایک دفعہ میں مشکل میں پڑتا ہوں نا, جیسے میرے بچے کے ساتھ مشکل ہوئی, آپ سب نے دعا کی مشکل حل ہو گئی. میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی تاکہ میرے بچے کی مشکل حل ہو گئی. آپ نے بھی پڑھی الحمدللہ. قرآن کا ہدف بیماریاں دور کرنا ہے. قرآن کریم اس لیے آیا کہ چند لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیماریاں جسمانی دور ہو جائیں, یہ اس لیے نہیں. اچھا بیماریاں دور کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اب میں یوں جی پڑھو دیکھو پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ نہیں ہے. سید الشہداء کا ہدف مجھے جاب دلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے تم جاب میں استعمال کر لو, کوئی مشکل نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی. ہدف یہ نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ زمین پہ عدل پھیلا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا. زمین پہ عدل و انصاف پھیلانا یہ ہدف ہے. اب میں ایک بات پوچھوں گا, یہ جتنے 2 کروڑ لوگ اس طرف بڑھ رہے تھے, کیا یہ اس نیت سے بڑھ رہے تھے کہ آج ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کل زمین پہ عدل پھیلے؟ اس کا مطلب ہے ان کے اور امام کے اہداف میں سنکرونائزیشن نہیں ہے. یہ سنک نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ مشکل ہے. 50 لاکھ وہ چاہیے جن کے اہداف سنکرونائزڈ ہوں, ان کے اہداف امام کے اہداف ہوں, ان پر ان کو جان دینا آتا ہو. ایک دفعہ تو آپ مجھ سے پوچھتے نا, ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں میں, آپ مجھ سے پوچھیں آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے, میں فوراً کہہ دوں گا یم لاؤل ارزا قسطن بعدلا. میں بھی زمین پہ عدل و انصاف پھیلانا چاہتا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے باہر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جو ظلم کے نظام کا چیمپئن تھا, میں اس کے آفس میں سیکرٹری ہوں. اور میرا دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین پہ عدل و انصاف پھیلانا چاہتا ہوں. اہداف مطابق نہیں ہے. یہ اہداف کیسے مطابق ہوں گے؟ اور وہ جو مسنگ پارٹ ہے وہ کون سا ہے؟ عزیزان محترم, ہم سب کے ساتھ جو بہت بڑی ایک مشکل چل رہی ہے اور اس پر ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا, شب جمعہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے, جس چیز پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا, اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹس کے لیے دی ہیں. ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا ہے لوگوں کے سامنے, یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے. عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا ہے, یہ سب خدا نے ہم سے کہا ہے. لیکن ہمیں زندگی کا ایک ہدف بھی دیا ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنی عزت کو بچانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہدف ہی بھول گئے. خدا نے ہم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم دنیا میں جاؤ گے نا, حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں پیٹ بھی بھرنا پڑے گا, تمہارا پیٹ خالی ہو جائے گا تمہیں پیٹ بھرنا پڑے گا, تمہیں سایہ بھی چاہیے ہوگا, تمہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی چاہیے ہوں گے. جنت میں یہ سب نہیں چاہیے تھا. جب زمین پہ جاؤ گے تو سب چاہیے ہوگا. تو خدا نے کہا تھا یہ چاہیے ہوگا, ہدف کچھ اور ہوگا. ہم نے انہی کو ہدف بنا لیا, انہی کو ہدف بنا لیا. پیٹ بھرے جاؤ, تن کو ڈھانپے جاؤ, سائے بنائے جاؤ اور زندگی اسی میں گزارے جاؤ. یہ مشکل ہے، اہداف سنکرونائز نہیں ہے. اب دیکھیں کیا کیا بالکل شبیہ ہے. دیکھیے جو زبان پر نام ہے وہ شبیہ ہے، ایسا ہی ہے. جو راستہ ہے وہ بھی وہی راستہ ہے. اسی مثال میں غور کیجیے گا، کوکولا والے میں وہ بھی کہہ رہا ہے کربلا، میں بھی کہہ رہا ہوں کربلا. وہ بھی کہہ رہا ہے یہ نجف سے کربلا، میں بھی کہہ رہا ہوں نجف سے کربلا. وہ بھی کہہ رہا ہے عاشور کا دن، میں بھی کہہ رہا ہوں عاشور کا دن. وہ بھی کہہ رہا ہے امام حسین کا روزہ، میں بھی کہہ رہا ہوں امام حسین کا روزہ. وہ کہہ رہا ہے کوکا کولا بیچنے کے لیے. اب مجھے دیکھنا پڑے گا میں کیا بیچنے کے لیے آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں. جب ہمارے اہداف امام کے ساتھ ایک ہو گئے، اور وہ اہداف جو پریکٹیکل اہداف ہیں، کہنے والے نہیں کرنے والے، تب ہم امام کے لشکر کے لیے تیار ہیں. اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ایک دوسرے سے پوچھیں یا ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیوں کیا. وہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک بچہ مجھ سے کہے کہ بھائی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اے لیولس کے بعد تمہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، اور اگر تمہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا جا کے خود چیک کر لو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ تم ریکوائرمنٹ پوری کرو گے یا نہیں کرو گے. وہ خود جائے گا انٹرنیٹ پہ بیٹھے گا، دیکھ لے گا انجینئرنگ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اس کو اے لیولس کے اندر کتنے ایز اسکور کرنے ہیں، کتنا اس کا اسکور ہونا چاہیے تاکہ وہ یونیورسٹی میں جا سکے. آپ اس اہداف کو ملا لیجئے، آپ کو امام کی نصرت کرنی ہے، پھر جا کے اس کو چیک کر لیجئے نصرت امام کے لیے میرے اہداف کیا ہونے چاہیے، میرے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ صرف یہ رہ جائے گا، دیکھ لیجیے گا جو میں کر رہا ہوں اس سے نصرت ہو جائے گی، پھر اس کو تھوڑا بہت چینج کرنے کی کوشش کیجیے. آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت آپ کو زحمت دی، وہ یہ کہ عزیزان محترم، دین اسلام ایک سچی روحانیت کے بغیر نہیں پھیل سکتا. سچی روحانیت، سچی روحانیت کو میں نے اتنا اصرار کیوں کیا سچ کے اوپر، اس کی وجہ یہ کہ روحانیت کی بہت ساری تصویریں ہیں، بہت ساری تصویریں. ہمیں ایک سچی روحانیت چاہیے ہوتی ہے. سچی روحانیت کیسے کہتے ہیں؟ ایک خدا سے واقعی لگاؤ، اس کو ہم کہتے ہیں سچی روحانیت. خدا سے واقعی لگاؤ کسے کہیں گے؟ چونکہ آخر تک پہنچا دیں تاکہ کوئی چیز مبہم نہ رہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر دیں. تو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے، روحانیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے بہت ساری دعائیں یاد کر لیں. مجھے یاد ہے کراچی میں ایک اسکول ہے، وہ اس نے سارے بچوں کو زیارت وارثہ رٹائی دیے، سارے بچے زیارت وارثہ رٹے ہوئے ہیں. لیکن تصور کیے گا جب وہ بچے زیارت وارثہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام حسین کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اسمبلی کے اندر چونکہ پڑھنی ہے تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ روحانیت نہیں ہے. سارے بچے دعائیں امام پڑھ رہے ہیں، سارے بچے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. البتہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ ان بچوں کے دل تک سرایت کر گئی ہے. ایک واقعہ سنا تھا، افریقہ کا ایک ملک تھا، مجھے جگہ کا نام لینا اچھا نہیں لگ رہا، یاد تو ہے مجھے لیکن کہنا اچھا نہیں لگ رہا. تو وہاں پر ایک یتیم خانہ تھا، اس یتیم خانے میں وہاں کے جو نیٹو افریقنز ہوتے ہیں ان کے یتیم بچے تھے. تو وہ یتیم خانہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ میں گیا اور یتیم خانے کو وزٹ کیا، تو ہم نے ایسی عربی لباس جیسے پہنے ہوتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا. تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھے بیچارے، سمجھے کہ بہرحال وہ انہوں نے کافی ذرا آؤ بھگت بھی کی اور بچوں کو ساروں کو جمع کر لیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا سمجھے ہوں گے غلطی سے. تو خیر وہ آؤ بھگت میں بچے جمع ہو گئے، بچوں کو انہوں نے ڈیمو پہ رکھا کہ بھائی بچے کچھ کر کے دکھائیں. تو بچوں نے دعا پڑھی، بچوں نے دعا پڑھی، دعا امام، دعا سلامتی امام، وہ پڑھی. اچھا اب میں خود 10 سال بچوں کو پڑھا چکا ہوں، کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک، مختلف ملکوں میں بھی پڑھایا ہے، مختلف شہروں میں پڑھایا ہے. اب اتنی آسانی سے پبلک ہمارے سامنے سے گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ. تو جیسے ہی انہوں نے پڑھایا تو میں نے کہا اچھا بھائی یہ تو ہو گیا. پھر میں نے ایک آدمی کو جو میرے ساتھ آیا تھا، میں نے کہا دیکھو بھائی آنیسٹ ٹرانسلیشن چاہیے مجھے، بالکل جو بچہ کہے وہی کہنا، چونکہ بچے لوکل زبان میں بات کر رہے تھے، افریقن لینگویج میں، انگلش میں نہیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا جو یہ کہے وہی کہنا، اور آگے پیچھے مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہنے کا مولانا آپ بے فکر رہیں. تو میں نے بچوں سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اے بی سی ڈی آتی، انہوں نے اے بی سی ڈی بھی سنائی، یہ کیا. میں نے کہا وہ جو عربی میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ آؤ صاحب، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، میں جسارت نہیں کر پاؤں گا ممبر پہ بیٹھ کے بولوں کہ بچوں نے کیا کہا تھا. لوری سے لے کر گانے تک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ایک بھی بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ تھا کیا. اور ایک بچے نے تو اتنا وحشتناک جواب دیا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بولوں گا, اہانت ہوگی. پھر آقا صاحب دین ظاہر سے نہیں چلے گا, دین روح سے چلے گا. اب یہ جو وہاں کی مینجمنٹ ہے نا, وہ ان بچوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. رٹا رٹا کے سمجھ رہے ہیں اس سے دین پھیل رہا ہے, اس سے دین نہیں پھیلتا. یہ جب تک باطن پہ سرایت نہیں کرے گا, میرے اور آپ کے دلوں تک نہیں پہنچے گا, دین نہیں پھیلے گا. اب اس سے بڑھ کر میں بس میں اب آخری کہہ رہا تھا, ایک اور پھر پوائنٹ ذہن میں آ گیا. ہم لوگ سینٹرز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں صرف. ہم لوگ سینٹرز میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کیا پیغام ابلاغ کر رہے ہیں؟ کیا کیا یہاں کے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اس کو سوچیے گا. ہم لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پہنچائیں گے کب, کیسے پہنچائیں گے, اس کو سوچنا پڑے گا ہمیں. ہم لوگ تو صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو. یعنی ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے نا, لوگوں سے پوچھیں گے بھائی کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ نہیں بنائے نا تو ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اچھا کوئی سوچ رہا ہے کہ میں نے ابلاغ کرنا ہے, سوسائٹی کو پہنچانا ہے؟ نہیں, وہ بہت دور کی بات ہے. ابھی تو اپنے آپ کو کامیاب ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. یہ سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. یہ کیوں ہے؟ یہ دین کی اس اندر کی کمی کی نشانی ہے. ہم نے دین کے اندر تک محنت نہیں کی اپنے اوپر. تو ابھی ہم اپنی بچیوں کو کنوینس نہیں کر پا رہے کہ پردہ بھی کرے. نہیں کنوینس کر پا رہے. بس اگر وہ جاتی ہے اسکول کے اندر پردہ کر کے, اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ مشکلات اتنی سخت ثابت ہوتی ہیں کہ کبھی ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بہت اچھا میرے سامنے کہا, کہنے کہ مولانا ہم لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں نا, ہم چار چار ماسک لگا کے رہ رہے ہیں. ہم گھر میں کچھ ہوتے ہیں, روڈ پہ کچھ ہوتے ہیں, اسکول میں کچھ ہوتے ہیں, مارکیٹ میں کچھ اور ہوتے ہیں. چار چار ماسک لگا کے رہتے ہیں ہم یہاں پہ. صحیح ہے, دین چار ماسک دے گا؟ جو دین نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ چار ماسک کیوں لگوائے گا دین؟ دین تو مجھ سے کہتا ہے خدا کے لیے زندگی گزارو. وہ آئیڈیا کون سا تھا جس کے بعد چار ماسک نہ لگانے پڑے, ایک ہی چلے ہر طرف؟ وہ کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ان پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی دین کے نام پر. اور ان کا جو آغاز ہوگا, صرف اشارہ کرنا عرض کروں, ان عقائد کو اپنے دل کی گہرائیوں تک لے جانے سے ہوگا. یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم بچوں کو جمع کریں اور کہیں بیٹا خدا ایک ہے, اور وہ کہہ دیں ہاں خدا ایک ہے, اور میں اور آپ مثال کے طور پر چند عید اور چند غم کی محفلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں, اور غم اور عید کی محفلوں کو منا کر گھر چلے جائیں, اور ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنے دین کو سیکیور کر لیا. نہیں, اس سے نہیں ہوگا. اس دین کو دلوں تک پہنچنا ہے. جب وہ دلوں تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا اگر واقعا میں نے عقائد کے اوپر محنت کر لی, عقائد میری روح تک سرایت کر گئے, پھر میں ایک بات پوچھوں گا, مجھے چار ماس چاہیے ہوں گے پھر؟ نہیں. میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا, پراؤڈلی اپنے آپ کو جو اندر ہے وہ باہر سے دکھاؤں گا اور کہوں گا میں یہ ہوں. قبول کرتے ہو؟ کرو. نہیں قبول کرتے مت کرو. میں یہ ہوں, میں یہ کر پاؤں گا اس وقت جو آج میں نہیں کر پا رہا. آج میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپاؤں, اور نہیں چھپا پاتا تو نا بدقسمتی سے ایک معذرت خواہی کے انداز میں اس سے کہتا ہوں کہ سوری میں یہ ہوں. کیوں؟ ابھی کسی دوست نے مجھے کہا, باتیں بہت ہیں, باتیں بہت ہو جائیں گی, آپ کا میں نے بڑا وقت لیا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی ہمارے آ رہے تھے ہم لوگ تو راستے میں ہمارے دوست نے کہا کہ پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو آپ نے کم بولا تھا, تو میں نے اور وہ لوگ بعد میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کم کیوں بولا, تو میں نے کہا دیکھو اتنا اچھا ہے کہ آج تک کہہ رہے ہیں, ورنہ اگر زیادہ بول کے جاتا تو کہتے اگلی دفعہ ان کو نہیں لانا, وہ بہت بول کے گئے. تو یہ اچھا ہے کہ انسان اتنا بولے کہ خواہش باقی رہ جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اور سننا چاہیے ہمیں. تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کا دین سمپل چیلنج میں نہیں ہے. چیلنج کا جو فیز ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے, یہ سادگی سے ختم نہیں ہوگا. یہ جو سادگی تھی اس سادگی کی جگہ اب دین کی گہرائی لانی پڑے گی. دین کی گہرائی کیا ہے؟ عقائد کو روح تک لے کے جاؤ, اور جب عقائد روح تک جاتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. وہ نشانیاں ہمیں اپنے اندر نظر آنی چاہیے. یہ جو خدا کی ہائی وے ہے یہ مائل اسٹون بتائے بغیر نہیں چلتی رہتی. یہ پاکستان میں ایسا بہت ہوتا ہے, میں ہائی وے پہ چلتا رہتا ہوں کوئی نشانی نہیں آتی کہ بتائے لاہور کتنے کلومیٹر رہ گیا, لگتا ہے جیسے بیابان میں چل رہا ہے. آیا خدا کی ہائی وے بھی ایسی ہے؟ نہیں, یہ بار بار بتاتی ہے کہ تم اتنے آ گئے ہو, مبارک ہو, اتنا باقی رہ گیا ہے اور ہم مدد کریں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
اور اگر آپ کو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ہو نا تو پھر ایک بات سمجھ جائیے گا, یہ وہ ہائی وے نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. خدا کی ہائی وے بغیر نشانی کے نہیں چلے گی, اس پہ مسلسل نشانی آئیں گی. اچھا وہ مسلسل کیا کرے گا؟ ٹیسٹ کرے گا, کہے گا تم ہائی وے پہ آئے ہو نا, 50 کلومیٹر آ گئے ہو اور 50 رہ گیا ہے, تو اب تمہارا لیول آف ٹیسٹ یہ ہوگا. اور اگر اس سے بھی آگے آئے نا تو پھر ذرا ہوشیار رہنا, چونکہ میں ٹیسٹ بڑھانے والا ہوں. بڑھنے سے پہلے سوچ لینا یہ تمہارا ٹیسٹ ہونے والا ہے. خدا کی ہائی وے بغیر نشانیوں کے نہیں چلے گی, اس پہ کچھ نہ کچھ آتا رہے گا, کچھ نہ کچھ چیلنج دیتا رہے گا. یہ کیا مطلب چیلنج دینے کا؟ مثلا میں وہیں کھڑا ہوں اپنے دین کے ساتھ جہاں 10 سال پہلے تھا, کوئی چیلنج نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہائی وے کہیں اور گلی گئی ہے. اگر میں 10 سال سے اس ہائی وے پہ چل رہا ہوں, چیلنج کیوں نہیں آ کے دیتا؟ مجھے کال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کچھ تو میرے سامنے آئے, اور نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. پھر جو بھی اہل بیت کے راستے پہ چلے گا اسے چیلنج آئیں گے. یہ ناممکن ہے, میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا, ناممکن ہے کہ یہ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اب سورہ عنکبوت کی بالکل ابتدائی آیات کو, چند آیات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, قطعاً ایسا ہی ہوگا جو سید الشہداء کے راستے پہ چلے گا. سادگی سے لوں, جو دین کے راستے پہ چلے گا اسے امتحان دینے پڑیں گے. جو اہل بیت کے راستے پہ چلے گا اس کو امتحان دینے نہیں پڑیں گے, اس کی زندگی امتحان میں تبدیل ہو جائے گی. ایک تو وہ ہوتا ہے نا, کلاس میں بچے ہوتے ہیں سال سال میں امتحان دیتے ہیں, 6-6 مہینے میں امتحان دیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں اور ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں, ان کی پوری زندگی امتحان ہوتی ہے. پوری زندگی امتحان ہے, ہر امتحان پہ سرخرو ہوتے ہیں, اگلے امتحان کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر امتحان کے سرخرو اور اگلے امتحان کے لیے تیار ہے. زندگی میں کوئی مشکل نہیں آ رہی نا, پوچھو یہ کہاں آ گیا, کیوں نہیں کچھ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے اوپر مصیبت ڈالوں گا, لیکن خدا کے نظام نے مجھے یہ سکھایا کہ نہیں, یہ جو خدا کا راستہ ہے یہ چیلنج دیتا ہے. اور ہر امتحان کے بعد اگلا امتحان آتا ہے, ایک اور چیلنج آتا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی زندگی ہے جس کے اندر مشکل ہی مشکل آتی ہے؟ جو اس سے گزر رہے نا اس سے پوچھو, اگر ایک دن امتحان نہیں آ گیا تو تڑپے گا خدا کے سامنے, خدا ہے تو نے کیا مجھے چھوڑ دیا, میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا کچھ. یعنی اگر اس کو اتنا سا احساس ہو جائے نا کہ آج خدا سے تھوڑا دور رہ گئے ہو, میرا نہیں خیال جو ہم لوگ کہتے ہیں نا اس کی بھوک اڑ گئی ہے, اس کا سب کچھ اڑ جائے گا. ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں, وقت کے امام کسی آدمی کو شرف دیتے تھے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد محمد, کسی سادہ سا ایک بندہ تھا, اس کو شرف یاب کرتے تھے, تشریف لاتے تھے اس کے پاس. ایک دفعہ مولا تشریف لائے تو اس آدمی سے کہا کہ فلانی اگر میں نہیں آیا اگلے ہفتے, ہر ہفتے تشریف لاتے تھے, کہ اگر میں اگلے ہفتے نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ امام کے حکم سے کچھ کر رہا تھا, جو کر رہا تھا اس نے ہاتھ روک لیا. اس نے اپنے دل میں سوچا, اس نے دہرایا امام کی بات کو, اگر آپ اگلے ہفتے تشریف نہیں لائے تو اس نے سر ہلایا, مولا سے کہا مولا میں مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے نہیں کہا میرے لیے سخت ہوگا, میں روؤں گا, میں چلاؤں گا, نہیں, اس نے تھوڑا سا غور کیا, اس نے دیکھا میرا جو عشق اپنے امام کے ساتھ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اگر یہ اگلے ہفتے نہیں آئے نا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا, میں مر جاؤں گا. تو اس نے کہا مولا میں مر جاؤں گا. امام نے فرمایا اسی لیے تمہارے پاس آتے ہیں, اسی لیے تمہارے پاس آتے ہیں. ہمیں کچھ چاہیے, ہمیں کچھ چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بخدا کہہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں کچھ چاہیے, اندر سے کچھ چاہیے تبدیلی, کہ جو ہمیں امامت کے اہداف میں نزدیک کر دے, امامت کے اہداف پہ چلنا سکھا دے, اس راستے کی قربانیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے, اور کچھ ایسا ہو جائے کہ جب اس راستے میں ہم پر اس کی وجہ سے کوئی قربانی آئے تو خوش ہوں, خوش ہوں. اہل مسرت حضرت میثم تمار خوشی خوشی اس درخت پہ جا کے پانی دیتے تھے, خوشی خوشی. کسی شخص نے پوچھا اس درخت کے اطراف میں رہنے والے گھر میں ایک آدمی نے کہ میثم تم یہاں آ کر اس درخت کو کیوں پانی دیتے ہو بار بار؟ کہنے لگے میں تمہارا ہمسایہ بننے والا ہوں. کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے محلے کا کوئی گھر بک رہا ہو, کون سا گھر خریدنے کا ارادہ ہے؟ کہا میں نے ابھی طے نہیں کیا. یہ درخت تھا جس کے اوپر ٹنگنا تھا, درخت تھا جس پہ سولی چڑھنی تھی, تو ہمسائے بن گئے. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں, میں نے عرض کیا نا میں ایک تھریڈ پکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہوں, پھر میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اگر میسر میں تمار تین دن اس سولی کے اوپر رہے, ایک دفعہ اپنے دل میں مولا سے فریاد کر لیتے کہ مولا مجھے سولی سے اتارے, ہم مجھ سے تکلیف نہیں سہی جا رہی, معجزہ امامت سے سولی سے اترنا تھا یا نہیں اترنا تھا؟ ہو جاتا, جان بھی بچ جاتی. کیوں نہیں کہا, کیوں نہیں کہا؟ جیسے مکتمار کو پتا تھا کہ میں جان بچا کے وہ نہیں لے پاؤں گا جو سولی پہ چڑھ کے لے لوں گا, سولی پہ چڑھ کے میں کچھ لے پاؤں گا, تو ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے ہنسی خوشی. یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے, اور یہ شب جمعہ ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہے. اہداف کو امامت کے اہداف کے نزدیک لاؤ, صرف جسم کو نہیں, صرف خوشی اور غم کو نہیں, اہداف کو, اور ان اہداف کے اوپر قربانی دینا سیکھو, اور جب قربانی دو تو خوشی سے دو. اس میں اعتراض کس بات کا, شکوہ کس بات کا؟ مجھ سے بہتر انہوں نے قربانیاں دی ہیں, مجھے کیوں شکوہ ہے؟ اچھا اب یہ کہ اس کام کو آسان کیسے کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار عالم کا جو بہت بڑا ایک احسان ہے, اس نے آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے. یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. کبھی کبھی اگر ایسا ہونا کہ کوئی تبلیغ کرنے والا بولتے بولتے کوئی سخت جملہ لوگوں کے لیے بول دے, سخت جملہ بول دے, اور آپ کو ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کم سے کم آج کل کے زمانے میں بولنے والا آپ کی محبت کا انکار نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر پائے گا. جو لوگ امام حسین کے لیے روتے ہیں نا, یہ مصنوعی نہیں رو رہے, یہ دل سے رو رہے, دل سے رو رہے. وہ جو 2 کروڑ امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں, جب یہ امام حسین کے لیے روتے ہیں نا تو دل سے روتے ہیں, دلوں میں محبت ہے امام حسین کی. ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہے, ایک قدم آگے بڑھنا ہے. یہ جو دلوں کے اندر محبت ہے نا, یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے, خدا کا دروازہ کھلا ہے. اگر خدا کا دروازہ نعوذ باللہ تعالی بند ہوتا, سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کی محبت دل میں ہے یا نہیں, یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نے بہت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ مثلاً یہ کیسے پتہ چلے کسی کے دل میں امام حسین کی محبت ہے یا نہیں, اور اس کو خود ٹیسٹ کروں تو کیسے پتہ چلے. دیکھیں میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں, میں آپ کے لیے امام حسین کے مصائب بیان کروں گا, آپ گریا کر سکتے ہیں. میں بیان کروں گا, خود بھی مجھے گریا آئے گا, لیکن میں ایک اور کام کرتا ہوں کبھی کبھی. میں سوچتا ہوں میرے دل میں اس وقت جو جذبہ ہے شاید ماحول کی وجہ سے آ گیا, شاید لوگوں کی موجودگی آپ کے دلوں میں پاکیزگی ہے تو میرے اوپر اثر پڑ گیا, شاید اس وجہ سے ہو گیا. تو ایک اور کام کرتا ہوں کبھی کبھی, اکیلے بیٹھ جائیں, بالکل اکیلے, کسی بھی کمرے میں, کسی بھی جگہ پر اکیلے بیٹھ جائیں, امام حسین کو یاد کریں دل کے اندر سے, دل کے اندر سے. اس کے بعد دیکھیں گریا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تنہائی میں امام حسین کو یاد کریں. تو میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں, اتنے لوگوں کے سامنے مصائب پڑھتے ہو, کبھی یہ سوچ لو اکیلے بیٹھا ہوں اور میرا امام سن رہا ہے, تو امام کے لیے مصائب پڑھ لو پھر, تو سچے مصائب ہوں پھر, امام وقت کے لیے پڑھو. چونکہ اگر میں اکیلے میں مصائب پڑھوں گا تو کم سے کم دو ہستیاں تو سننے والی ضرور ہوں گی وہاں, ان فرشتوں سے قطع نظر, تمام وجودات مقدسہ سے قطع نظر, اگر میں کہیں پر اکیلے میں بھی بیٹھ کر امام حسین کے مصائب پڑھوں گا تو دو ہستیوں کا مجھے یقین ہونا چاہیے, ایک تو وقت کے امام اور ایک سید ہے طاہرہ, کہ اگر میرے دل میں خلوص ہوا اور میں نے خلوص سے امام حسین کو پکارا تو میں پہنچ ہی جاؤں گا. میں خلوص کے لیے کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں, شب جمعہ ہے, شب جمعہ ہے, اور ایک عجیب روایت موجود ہے, کوئی پڑھنے والا شب جمعہ میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے, کربلا کی زمین پر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے. جب اگلے جمعہ دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس جمعہ بھی پڑھوں گا, تو جیسے کوئی خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تو نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا تو سیدہ طاہرہ کو بھی غش آیا تھا, بی بی زینب کو بھی غش آیا تھا. ہمیں نہیں معلوم ہمارے مسائل پڑھنے میں اتنی طاقت نہیں آ, ہمیں پتہ نہیں آ پائے گی. لیکن ایک اور بات پتہ ہے وہ یہ کہ یہ جو در ہے یہ کریم در ہے, یہ طاقت کے حساب سے نہیں دیتا ہے, یہ کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے, کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے. میں کربلا میں نہیں ہوں نا, آپ کربلا کے اندر ہیں, کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اگر خلوص سے علی اکبر کے مصائب پڑھ لیے تو امام حسین یہاں پر بھی آ جائیں گے, وقت کے امام یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں. اور میں حضرت علی اکبر کے مصائب میں سے کیا پڑھوں, دو روایات, تین روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس اتنا آپ اپنے ذہن سے خود ہی سوچتے چلے جائیے گا, حضرت علی اکبر سید الشہداء کے سامنے الوداع کرنے آئے. کتنا آسانی سے میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں, لیکن بس ذرا سوچیے گا کہ ایک بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو الوداع کیسے کرتا. آپ یقین مانیے ہم لوگ جتنے مسائل پڑھتے ہیں نا سید الشہداء کی نظر سے پڑھتے ہیں, حضرت کے جوان بیٹے کو باپ کیسے الوداع کرے گا؟ میں ایک عجیب جملہ عرض کروں, ذرا علی اکبر کی نظر سے بھی تو مصائب پڑھ کے دیکھے نا. آپ یہاں سے مصائب پڑھ رہے ہیں نا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو الوداع کیسے کرے گا. ذرا اکبر کے دل سے پوچھنا کہ بیٹا تم چلے جاؤ گے, تمہارے باپ کے اوپر زنجیریں چلیں گی, شمشیریں چلیں گی.